إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے. اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ نیکی کرے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمانوں کا احترام کرے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اکثر لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ تکبر کرنے والے ہوں گے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ اعراف کی 158 آیت، اور قاری تھے جناب علی اربابی. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنی ماں کی پیشانی کو بوسہ دے گا خداوند عالم اس کو جہنم کی آگ سے دور رکھے گا. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ نیکی کرو خواہ وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو، اور اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے تو تم اس کے اہل ہو. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کرا پاتا ہے urdu.sahar.tv.ir. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن مومن سے چار سوال کیے جائیں گے، اپنی عمر کس طرح سے گزاری، اپنی جوانی کیسے بسر کی، مال و دولت کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرمائیں. عزیز سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد آپ پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے، اور پھر آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید. آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے، جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن سخت حالات میں باوقار، بلا کے وقت صابر، رفع اور آسائش کے وقت شکر گزار اور رزق الہی پر قانع رہتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ شہدائے دمشق کے خون نے ایران کی سربلندی اور صہیونی دشمن کی رسوائی کے اسباب فراہم کیے ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان کی ہفتہ وار پریس بریفنگ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مضبوط دو طرفہ تعلقات پر تاکید۔ صہیونی دھمکیوں کے جواب میں فلسطین کے مزاحمتی گروہوں کا بیان، رفح پر زمینی حملے کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اعلان۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ شہدائے دمشق کے خون نے ایران کی سربلندی اور صہیونی دشمن کی رسوائی کے اسباب فراہم کیے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے دمشق میں ایرانی کونسل خانے پر صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والے علی آقا بابائی کے گھر جا کر تعزیت پیش کی اور کہا کہ ان شہیدوں کا پاکیزہ خون مزاحمتی محاذ کی عزت تو سربلندی اور جرائم پیشہ صہیونی حکومت کی ذلت کا باعث بنا۔ صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے تہران کے جنوب مغربی علاقے کا دورہ کیا اور وہ دمشق میں ایرانی کونسل خانے پر صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والے علی آقا بابائی کے گھر گئے اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ یہ شہدا ملک و علاقے کی سلامتی کے اہم مشن کے دوران بدترین حکومت کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ ان شہیدوں کا پاکیزہ خون مزاحمتی محاذ کی عزت و سربلندی اور جرائم پیشہ صہیونی حکومت کی ذلت کا باعث بنا۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے صہیونی حکومت کے اس جرم کا اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کی جانب سے دیے جانے والے زبردست جواب کا ذکر کیا اور کہا کہ یقینی طور پر ان شہیدوں کی خون کی برکت سے اس جرائم پیشہ حکومت کا مکمل خاتمہ جلد ہو جائے گا۔ پاکستان نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اپنے روابط کے استحکام پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا کہ تہران اور اسلام آباد کے درمیان مضبوط دو طرفہ تعلقات پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر ایران کے حالیہ دورے اسلام آباد میں دونوں ملکوں کے سربراہوں کی ملاقات میں باہمی روابط کے ساتھ ہی علاقائی امور پر بھی بات چیت ہوئی۔ ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ ایران کے صدر اور پاکستان کے وزیر اعظم نے دہشت گردی اور منشیات کے خلاف مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان نے دونوں ملکوں کے اقتصادی و تجارتی روابط کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ آزاد تجارت کے معاہدے پر مذاکرات جاری ہیں، جبکہ ہمارے درمیان ترجیحی تجارت کا معاہدہ موجود ہے۔ انہوں نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے فلسطینی عوام کی نسل کشی فوری طور پر بند کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ممتاز زہرا بلوچ نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق امریکی رپورٹ مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق امریکہ کی 2023 کی پوری رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس رپورٹ کی تیاری میں مناسب طریقہ نہیں اپنایا گیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان نے اسی کے ساتھ کہا کہ بیلسٹک پرزاجات کی کمپنیوں پر پابندیوں پر پاکستان نے اپنی تشویش سے امریکہ کو آگاہ کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ فلسطینی گروہوں نے جارح صہیونی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ رفا پر اسرائیل کے ممکنہ فوجی حملے کا وہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ غزہ کے جنوبی علاقے رفا پر زمینی حملے کے لیے صہیونی حکومت کی دھمکیوں میں اضافے کے بعد فلسطینی گروہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مزاحمتی گروہ غزہ پر غاصب اسرائیل کی مسلسل جارحیتوں میں جملہ رفا پر زمینی حملے کے خطرے کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ فلسطینی گروہ نے رفا پر صہیونی حکومت کے زمینی حملے کے تباہ کن انسانی نتائج کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکومت اور مغربی برادری رفا پر کسی بھی اسرائیلی زمینی حملے کی مکمل ذمہ دار ہے۔ فلسطینی گروہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیلی غاصب حکومت کے ہاتھوں غزہ کے باشندوں کی نسل کشی کبھی بھی اسرائیلی فوج کی ساکھ کو بحال نہیں کر سکے گی، جسے مزاحمت نے تباہ کر دیا ہے۔ اس بیان میں دنیا کے آزاد ممالک اور اقوام سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ کسی ایسی المناک صورتحال سے بچنے کے لیے کہ جس سے پورا علاقہ متاثر ہو جائے غزہ کا محاصرہ توڑ دیں۔ نسل کش صہیونی حکومت کے ڈرون اور جنگی طیارے شمال مغربی رفا میں فلسطینی پناہ گزینوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ صہیونی فوج کے ڈرون اور جنگی طیاروں نے شمال مغربی رفا کے الحشاشین، جنوب مشرقی خان یونس کے الفخاری اور جنوبی غزہ پٹی پر بمباری کر کے متعدد فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے جنوبی شہر رفا کے الزیتون علاقے پر بھی بمباری اور گولہ باری کی خبر دی ہے۔ میڈیا ذرائع نے مرکزی غزہ کے النصیرات کیمپ میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی استقامت کے جوانوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبر دی ہے۔ نسل کچھ اسرائیلی فوجیوں نے ناصر ہسپتال میں متعدد فلسطینی شہریوں کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ غزہ کے سرکاری اداروں نے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے ناصر ہسپتال کے مریضوں اور پناہ گزینوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور ان کے اعضائے بدن کو چرا لیے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی مجرموں نے بہت سے فلسطینی شہریوں کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے ناصر اسپتال میں موجود اجتماعی قبروں کا پتہ لگانے کی کوششیں جاری ہیں۔ غزہ پٹی کے شہری دفاع کے ادارے نے اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں اجتماعی قبریں کھودنے اور فلسطینی شہریوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس میں دفن کرنے سے متعلق جرائم کی تحقیقات کے لیے بین الاقوامی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ کے شہری دفاع کے ادارے نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ اجتماعی قبروں سے ملنے والے جنازوں پر تشدد کے نشانات دیکھے گئے ہیں اور ثبوت و شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے فلسطینیوں کو نہایت وحشیانہ طریقے سے تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کیا ہے۔ غزہ کے شہری دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اجتماعی قبروں سے ملنے والے بہت سے جنازے بچوں کے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق جنوبی غزہ کے خان یونس شہر کے ناصر اسپتال کی اجتماعی قبروں سے اب تک 393 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جن میں 58% شناخت کے قابل نہیں ہیں۔ تل ابیب میں صہیونی حکومت کی جنگی کونسل کے اجلاس کے انعقاد کے موقع پر صہیونی آبادکاروں اور قیدیوں کے اہل خانہ نے زبردست مظاہرہ کیا ہے۔ اسرائیلی قیدیوں اور آبادکاروں کے اہل خانہ نے ایک بار پھر تل ابیب کے مرکز میں واقع کریہ علاقے میں، کہ جہاں سیاسی ادارے اور صہیونی حکومت کی فوجی کمان کا ہیڈ کوارٹر واقع ہے، مظاہرہ کیا ہے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز سے اب تک متعدد بار حماس کے ہاتھوں قیدی بنائے گئے صہیونیوں کی رہائی کے لیے ان کے اہل خانہ اور اسی طرح صہیونی حکومت کے سیاسی اور سیکیورٹی حلقوں نے فلسطینی مزاحمت کی کارروائیوں کے مقابلے میں غاصب حکومت کی ناکامی کا ذمہ دار بنیامین نتنیاہو اور ان کی جنگی کابینہ کو قرار دیا ہے اور اس پر بارہا تنقید بھی کی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق نسل کش اسرائیلی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں فلسطینی مزاحمت کے ساتھ لڑائی میں 11 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ اگر پولینڈ میں امریکہ کے ایٹمی ہتھیار تعینات کیے گئے تو روس و نیٹو کے درمیان براہ راست کسی جعلی جھڑپ کے دوران یہ ایٹمی ہتھیار تباہ ہو جائیں گے۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان زاخاروا نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ایسا نظر آتا ہے کہ وارسا دیوانگی کی حد تک روسی آرمی کے عسکری منصوبہ سازوں کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ زاخاروا نے کہا کہ یہ تصور بہت مشکل نہیں ہے کہ اگر پولینڈ میں امریکی ایٹمی ہتھیار تعینات کیے گئے تو نیٹو کے ساتھ براہ راست ایک فرضی جھڑپ کی صورت میں وہ روس کے لیے ایک جائز ہدف بن جائے گا اور فوراً تباہ ہو جائے گا۔ روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف نے بھی پولینڈ میں نیٹو کی جانب سے ممکنہ ایٹمی تنصیبات قائم کرنے کی بابت خبردار کیا اور کہا کہ اگر یہ ایٹمی تنصیبات قائم کی گئیں تو ماسکو کا فوجی نشانہ بنیں گی۔ پولینڈ کے صدر آندرے دودا نے کہا تھا کہ وارسا اپنے ملک میں امریکہ کے ایٹمی ہتھیار تعینات کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اس مسئلے پر انہوں نے اپنے امریکی اتحادیوں سے ایک سے زیادہ بار گفتگو کی ہے۔ ایٹمی مشارکت پروگرام کے عنوان سے نیٹو کا ایٹمی دفاعی پروگرام اپنے اتحادیوں کو یہ امکان فراہم کرتا ہے کہ اپنے ایٹمی ہتھیار ان ملکوں میں تعینات کرے جہاں تعینات نہیں ہیں۔ نیٹو 2009 سے اب تک اس پروگرام کے تحت بیلجیم، جرمنی، پولینڈ اور ترکیہ میں ایٹمی ہتھیار تعینات کر چکا ہے۔ برطانیہ کے میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز آرگنائزیشن نے جنوب مغربی خلیج عدن میں ایک حملے کی خبر دی ہے۔ میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز آرگنائزیشن نے سوشل میڈیا چینل ایکس پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسے جنوب مغربی عدن میں 15 بحری میل کے فاصلے پر ایک واقعہ رونما ہونے کی خبر ملی ہے۔ اس ادارے نے ہدایت کی ہے کہ احتیاط سے کام لیا جائے اور کسی بھی طرح کے واقعے کی فوراً رپورٹ دی جائے۔ ماسٹر نام کے ایک بحری جہاز نے برطانیہ کے میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز آرگنائزیشن کو رپورٹ دی ہے کہ اس نے سمندر سے تیز دھماکے کی آواز سنی اور گہرا دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ماسٹر نے رپورٹ دی ہے کہ جہاز اور اس کا پورا عملہ صحیح و سالم ہے۔ یمن کی مسلح فوج غزہ پٹی پر صہیونی فوجیوں کی یلغار کے بعد سے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے صہیونی حکومت یا مقبوضہ فلسطین کی جانب جانے والے بحری جہازوں کی آمد و رفت پر رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ تاہم اس کا اعلان ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے علاوہ دیگر ملکوں کے بحری جہازوں کو پورا تحفظ حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین لیجیے، آپ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا اعلی مقام آیا زہ مقدر. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہ مقدر. خدا تیرا حافظ و نگہبان او راہبت ہا کے جانے والے. خدا تیرا حافظ و نگہبان او راہبت ہا کے جانے والے. نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا. نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا زہ مقدر. حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا اعلی مقام آیا زہ مقدر.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو اب سماعت فرمائیں پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین, پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درسگاہ ایسی دراستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درسگاہ ایسی دراستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ. ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری
درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ مبارکہ مجادلہ کی 18ویں اور 19ویں آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ہم الکاذبون، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان ہم الخاسرون۔
جس دن خدا ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا اور یہ اس سے بھی ایسی ہی قسمیں کھائیں گے جیسی تم سے کھاتے ہیں، اور ان کا خیال ہوگا کہ ان کے پاس کوئی بات ہے، حالانکہ یہ بالکل جھوٹے ہیں، ان پر شیطان غالب آ گیا ہے اور اس نے انہیں ذکر خدا سے غافل کر دیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان کا گروہ ہیں، اور شیطان کا گروہ بہرحال خسارے میں رہنے والا ہے۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں منافقین کی ایک خصوصیت کا ذکر کیا گیا تھا، اور وہ یہ کہ وہ دینی مقدسات جیسے خدا کے نام پر جھوٹی قسم کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب قرآن کریم ان آیات میں فرماتا ہے، جھوٹی قسم کھانا اور جھوٹ بولنا نہ صرف دنیا میں ان کی عادت تھی بلکہ آخرت میں بھی ان کا یہی شیوا ہوگا۔ منافقین یہ خیال کرتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی جھوٹی قسم کھا کر اپنے آپ کو خدا کی عدالت سے بچا سکتے ہیں، اس لیے وہ قسمیں کھا کر اپنے گناہوں کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ درحقیقت وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ خدا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، جبکہ یہ ان کی جہالت اور حماقت کی انتہا ہے۔ قرآن کریم میں مزید ارشاد قدرت ہوتا ہے، منافقین کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان پر شیطان کا غلبہ ہے اور انہوں نے اپنے اوپر شیطان کا تسلط قبول کر لیا ہے۔ واضح سی بات ہے کہ جہاں شیطان موجود ہو کر لوگوں پر غلبہ پیدا کر لے، وہاں پر خدا اور خدا کی یاد باقی نہیں رہتی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ منافقین کا کام اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ شیطان کی جماعت کا حصہ بن جاتے ہیں، اور خدا کی پیروی کرنے کے بجائے اس کی پیروی کو اپنے لیے قابل فخر سمجھتے ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص شیطان کی پیروی کرے گا وہ نقصان اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، اور یہ نقصان اور خسارہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہوگا، لیکن آخرت میں اس کا نقصان بہت زیادہ واضح ہو جائے گا۔ اگر جھوٹ بولنا انسان کی عادت ثانیہ بن جائے تو وہ قیامت کے دن بھی خداوند عالم کے سامنے جھوٹ بولے گا اور اسے اپنی ہوشیاری ہی سمجھے گا۔ حقیقی نقصان دراصل شیطان کی پیروی میں ہے، جو انسان کی انسانیت کو تباہ کر دیتا ہے، نہ کہ مالی نقصانات۔ سامعین، پروگرام کلام نور آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں۔
Who is the Lawwam? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan?
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah.
محمد الرسول الله
لا اله الا الله
محمد الرسول الله۔
سامعین، آئیے اب سورہ مجادلہ کی 20ویں اور 21ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔
بے شک جو لوگ خدا اور رسول سے دشمنی کرتے ہیں ان کا شمار ذلیل ترین لوگوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آنے والے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ صاحب قوت اور صاحب عزت ہے۔
سامعین، گزشتہ آیتوں میں مومنین کے خلاف منافقین کے غرور اور طاقت کا ذکر کیا گیا تھا، اب ان آیات کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ خداوند عالم کی نظر میں یہ لوگ سب سے پست افراد ہیں اور خداوند عالم کی مرضی پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے۔ باطل مکاتب پر آسمانی مکتب کی فتح کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری پہلو ہے جو مومن کی جانب سے انبیاء علیہ السلام کی مدد سے حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا فکری اور منطقی پہلو ہے۔ اس نقطۂ نظر سے حق ہمیشہ باطل پر غالب رہا ہے اور یہ غلبہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ ان آیات کریمہ اور قرآن کریم کی دوسری آیتوں کے مطابق قرآن کریم میں خداوند عالم کا ایک قطعی وعدہ باطل پر حق کی حتمی فتح اور مکتب انبیاء کے انسانی مکاتب پر فتح ہے جو ان کی شکست اور ذلت کا باعث بنتی ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دینی معاملات میں ریاکاری اور منافقت کا نتیجہ کفر کی وادی میں گرنا اور خدا و رسول کے احکامات و تعلیمات سے ٹکرانا ہے۔ حق کے خلاف کھڑا ہونا اہل باطل کی رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ باطل پر حق کی آخری فتح کا خدائی وعدہ اب تک پورا نہیں ہوا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق یہ وعدہ الہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت پورا ہوگا۔
سامعین، آئیے اب سورہ مجادلہ کی 22 آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔
آپ کبھی نہ دیکھیں گے کہ جو قوم اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والی ہے وہ ان لوگوں سے دوستی کر رہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ دادا یا اولاد یا برادران اور قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صاحبان ایمان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی اپنی خاص روح کے ذریعے تائید کی ہے، اور وہ انہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا سے راضی ہوں گے۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہیں، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی نجات پانے والا ہے۔
سامعین، یہ آیت کریمہ کہ جو سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے فرماتی ہے، خدا اور خدا کے اولیاء کی محبت اور خدا کے دین کے دشمنوں کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی شخص زبان سے یہ کہے کہ وہ خدا اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے لیکن دل میں ان افراد کی کہ جو خدا کے مقابلے میں کھڑے ہیں ان کے رشتہ داروں، دوستوں اور اقربا سے محبت کرے تو وہ حقیقی مومن نہیں ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کی خاطر اپنے بعض ایسے رشتہ داروں سے اظہار براءت کرے جو خدا کے دشمن ہیں اور علمی مفادات کو خاندانی جذبات پر ترجیح دیتے ہیں تو وہ خدا کی طرف سے مورد قبول واقع ہوگا اور اس کی تائید کرے گا، اور خدا کی طرف سے اس پر مدد و حمایت جاری ہوگی۔ منافقین جنہوں نے اپنی زبانوں سے اپنے ایمان کا اقرار کیا اور اپنے دشمنوں کے دلوں میں خدا سے محبت کی، ان کا تعارف اس سورہ کی 19 آیت میں شیطان کی جماعت کے رکن کے طور پر کیا گیا ہے۔ یہ آیت کریمہ ان مومنین کا بھی تعارف کراتی ہے جو خدا کے دشمنوں سے اظہار براءت کرتے ہیں، انہیں خدا کے گرہوں کے عنوان سے پہچانوایا گیا ہے اور ان سے دشمنوں پر فتح کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اہل ایمان سے دوستی کا اعلان کرنا اور خدا کے دین کے دشمنوں سے اظہار برات کا اعلان کرنا حقیقی ایمان کی شرط ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک چچا کو ناپسند کرتے تھے، دو دوستیاں ایک دل میں نہیں سما سکتی، اور خداوند عالم نے انسان کے لیے دو دل نہیں بنائے ہیں کہ وہ دو مخالف دوستی کو قبول کرے۔ اس وجہ سے خدا کی دوستی کو خدا کے دین کے دشمنوں کی دوستی سے نہیں ملایا جا سکتا۔ دین اسلام میں عقیدے اور مذہبی رشتوں کو خاندانی اور قبائلی رشتوں پر ترجیح دی گئی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر قومی اور وطنی رشتوں کو ترجیح دی گئی ہے۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ یا فاطمہ، اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، بابا کی بیٹی فاطمہ،
یا فاطمہ،
اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
سجدے کر کر کے خدا کو آ شان عبادت کی بڑھائی فاطمہ،
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایمان کی علامت یہ ہے کہ آدمی نقصان کے موقع پر بھی سچ بولے اور فائدے کی خاطر بھی جھوٹ نہ بولے۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، جس طرح جھوٹ بولنا حرام ہے، اسی طرح جھوٹ سننا بھی حرام ہے، اور جس طرح جھوٹی بات لکھنا یا پڑھنا حرام ہے، اسی طرح جھوٹی بات نقل کرنا بھی حرام ہے۔ قرآن مجید میں یہودیوں اور منافقوں کی اسی بات پر مذمت ہوئی کہ وہ جھوٹی باتیں ادھر سے ادھر پھیلاتے ہیں۔ جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے مولا، جھوٹ سننا کیسا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جائز نہیں ہے، کیونکہ جو شخص کسی کی بات شوق سے سنتا ہے تو اس کی مرضی کے مطابق عمل کر بیٹھا ہے۔ اگر بولنے والا خدا کو مانتا ہے تو سننے والا خدا کی عبادت کرے گا، اور اگر شیطان کی بات مانتا ہے تو سننے والا بھی شیطان کی عبادت کرے گا۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کلام کی تین قسمیں ہیں، سچ، جھوٹ اور لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ کسی نے پوچھا، فرزند رسول، یہ لوگوں کے درمیان صلح کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، تم ایک شخص سے کوئی بات سنو اور اس میں ترمیم کر کے کسی اور کو سناؤ کہ وہ تمہارے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں کر رہا تھا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہو۔ خلاصہ یہ کہ اگر صلح و صفائی یا دو آدمیوں کے درمیان موجود رنجش دور کرنے میں اگر جھوٹ کا سہارا بھی لینا پڑے تو ایسا کرنے کا حکم ہے، اور اس سے آدمی جھوٹ کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اس قسم کی بات کو صلح یا اصلاح کہتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے تاکید کی ہے کہ لوگوں کے درمیان مصالحت کراؤ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ واجبات بجا لانے کے بعد سب سے اچھا عمل لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایسا خیر ہے جو خیر کو دنیا میں پھیلاتا ہے، اور لوگوں کے درمیان مصالحت کرنا، مصالحت کی فکر کرنا اور جھگڑے دور کرنا نماز روزے سے زیادہ افضل ہے۔ ابو حنیفہ سائق الحاج کہتے ہیں کہ میرے اور میرے داماد کے درمیان ایک میراث کے سلسلے میں جھگڑا تھا۔ ابھی ہم جھگڑا ہی کر رہے تھے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے وکیل مفضل کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے کچھ دیر رک کر ہم دونوں کو اپنے گھر بلا لیا اور اپنے پاس سے 400 درہم دے کر ہمارے درمیان جھگڑا ختم کرا دیا۔ اس کے بعد کہا، یہ مال جو میں نے تمہیں دیا ہے یہ میرا نہیں ہے بلکہ میرے مولا و آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کا تھا۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب بھی میرے اصحاب میں جھگڑا ہو جائے تو میرے مال کے ذریعے ان کا جھگڑا دور کر دیا کرو۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صلح اور مصالحت کتنی اہم چیز ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ کام نماز روزے سے زیادہ افضل ہے، حالانکہ عام طور پر یہ کام مستحب اور نماز و روزہ واجب ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز روزہ آدمی کی ذات بہتر بنتی ہے، جبکہ مصالحت کروانے سے پورا معاشرہ بہتر بنتا ہے، اور پورے معاشرے میں اس طرح نماز روزہ عام ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں مل جل کر رہنا نہ صرف آخرت کے اعتبار سے اہم ہے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی بہت مفید ہے۔ جب مومن کے دل خدا کی خاطر ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں تو اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ نہ صرف ظاہری دشمنوں سے مقابلہ ہو سکتا ہے بلکہ باطنی دشمنوں یعنی نفس اور شیطان سے بھی مقابلہ آسان ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے قلبی اتحاد و اتفاق کی مثال آب کل سے دی جا سکتی ہے، یعنی جب تک پانی کم مقدار میں مختلف برتنوں میں ہو اور برتن میں کر کی مقدار سے کم ہو تو جیسے ہی اس میں نجاست پڑے گی وہ فوراً نجس ہو جائے گا، لیکن جب انہی پانیوں کو ایک بڑے ظرف میں ڈال دیا جائے اور وہ کر کی مقدار تک پہنچ جائے تو اب وہ نہ صرف یہ کہ نجاست کے ملتے ہی نجس نہیں ہوگا بلکہ وہ نجس چیز کو آسانی سے پاک کر دے گا۔ بالکل اسی طرح جب لوگ متحد ہوں گے، ان کے متحد دلوں پر رحمت الہی واقع ہوگی اور ان سب کے دلوں پر پروردگار عالم مہربانی فرمائے گا تو اتحاد کا فائدہ ہر ایک کو پہنچے گا۔ اس کے علاوہ اس اتحاد قلبی کے نتیجے میں اسلام کی شان و شوکت دوبالا ہو جائے گی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ثواب الہی اور عذاب سے مغفرت کی امید پر جھوٹ بولنے سے بچو، کیونکہ جب کوئی شخص کسی چیز کی امید کرتا ہے تو اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کے حصول کے لیے ویسے ہی کام بھی کرتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس چیز سے دوری اختیار کرتا ہے۔ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام اس بات کو واضح فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو واقعاً ثواب حاصل کرنا ہے اور وہ خدا سے ثواب کی امید رکھتا ہے تو اسے ہرگز جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ اس امید کا لازمہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کو انجام دے۔ اگر کوئی شخص واقعاً عذاب الہی سے ڈرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ گناہوں سے فرار اختیار کرے، کیونکہ گناہ عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب ہے۔ اگر کوئی شخص صرف زبانی دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا سے ثواب کی امید رکھتا ہوں، اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں اور گناہوں کو ترک نہ کرے اور اعمال صالحہ کو انجام نہ دے تو ایسا شخص جھوٹا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ خیال کرتا ہو کہ وہ خدا سے امید رکھتا ہے لیکن اس کے عمل سے اس کا اظہار نہ ہو تو خدا کی قسم وہ جھوٹا ہے، حالانکہ جب کسی بھی چیز کی امید رکھتا ہو تو اس کے عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ خدا سے امید رکھے اور اس کے عمل سے ظاہر نہ ہو تو ایسا شخص خدا سے امید رکھنے والا نہیں بلکہ دھوکے میں ہے۔ اسی طرح جب بھی کوئی شخص کسی چیز سے ڈرے تو اس کا عملی مظاہرہ کرتا ہے، یعنی اس چیز سے فرار اختیار کرتا ہے، پھر خوف خدا رکھنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود گناہوں سے فرار کیوں نہیں اختیار کرتا؟ جس طرح آدمی خوف خدا اس سے امید اور رجا رکھنے کا دعویٰ کرے اور اس کا عملی ثبوت نہ دے تو وہ جھوٹا ہے، بالکل اسی طرح اگر کوئی صبر، شکر، رضا، تسلیم، تواضع اور حلم جیسی چیزوں کا دعویٰ کرے لیکن اس کا ثبوت پیش نہ کرے تو وہ بھی جھوٹا کہلائے گا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ جناب نور جہاں فاطمہ صاحبہ جھانسی مدھیہ پردیش ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ رمضان المبارک میں مناسبتی پروگرام سنے اور عید سعید فطر کی مناسبت سے بھی پروگرام سنا، سبھی پروگرام اچھے تھے۔ ماشاءاللہ خوب محنت سے پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے۔ پروگرام کلام نور، صبح امید، مقدس دفاع اور آج کا ایران ہمیں بہت پسند ہیں۔ سبھی دوستوں کو سلام عرض ہے۔ اور سامعین، محترمہ نور جہاں فاطمہ صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
خواجہ نظام الملک کہتے ہیں کہ میں ایک شب سویا تو خواب میں دیکھا چند مکروہ اور بدصورت شکلیں نمودار ہوئیں اور میرے قریب بیٹھ گئیں۔ ان کی شکلیں دیکھ کر مجھے خوف آتا تھا، ان کے جسم سے بدبو کے بھپکے اٹھتے تھے۔ یہ ڈراؤنا خواب دیکھ کر میں بیدار ہو گیا۔ خواب کی دہشت مجھ پر اتنی طاری تھی کہ میرا جسم کپ کپا رہا تھا اور میرا پورا وجود پسینے میں تر بتر تھا۔ میں نے اپنا خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کیا۔ دوسری رات جب میں سویا تو پھر وہی بدصورت چہرے اور ہولناک صورتیں دوبارہ نظر آئیں۔ میں پھر خواب سے بیدار ہو گیا اور پھر پوری رات دہشت کی وجہ سے میری آنکھ نہ لگی۔ تیسری رات نے میں نے عہد کیا کہ میں آج نہیں سوؤں گا۔ کافی دیر تک جاگتا رہا، لیکن آخر انسان تھا، آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی آنکھ لگی تو وہی منظر دوبارہ آنکھوں کے سامنے آ گیا، مگر آج رات اور پچھلی دو راتوں کے خواب میں یہ فرق تھا کہ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد خوبصورت چہرے ظاہر ہوئے۔ جیسے ہی ایک خوبصورت چہرہ نمودار ہوتا تو ایک کریہ المنظر چہرہ چلا جاتا۔ کچھ دیر بعد تمام خوفناک تصویریں گم ہو گئیں اور ان کی جگہ خوبصورت اور دل فریب صورتوں نے لے لی۔ میں نے خواب میں پوچھا، تم کون ہو؟ ان تصاویر نے جواب دیا، ہم تمہارے نیک اعمال ہیں اور اس وقت مجسم ہو کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ میں نے دوسرا سوال کیا کہ وہ کریہ شکل و صورت کن لوگوں کی تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ تمہارے برے اعمال تھے جو مجسم ہو کر تمہارے پاس آئے تھے۔ پھر میں نے خوبصورت چہروں سے کہا کہ خدا را آپ مجھ سے جدا نہ ہوں اور ہمیشہ میرے پاس رہیں۔ جواب آیا، تم نیک عمل کرو تو ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، ورنہ برے عمل مجسم ہو کر تمہیں پریشان کریں گے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ۔ اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدین۔ اللهم انت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك، أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدن کو السلام علیکم. دا تہران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غگ
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپک څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.